أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات والدين. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اندھیرے ختم کر کے روشنی خلق فرماتا ہے، اور تمام ہدیے درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے کہ جن کے نام زمانے کی روشنی کے لیے کفایت کرتے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصقره مع ولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين علیہ السلام في الدنيا والآخرة. اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خدا کے فضل و کرم کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ایک موقع اور عطا کیا کہ فرش ادائے مشتبہ پر عاشقان مشتبہ تشریف فرما ہوئے. آپ کی خدمت معظم واجب الاحترام صاحبان علم و ادب ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہا ہوں کہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر مشتبہ کا عنوان اگر ایک جملہ بھی بارگاہ معصوم میں شرف قبولیت پا گیا تو میری قبر میں سکون کا سامان فراہم ہو جائے گا. یقیناً تاریخ نے امام مشتبہ کے حوالے سے جن مسائل کو بیان کیا ان مسائل کا بڑا گہرا تعلق مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے سے. اور مولا متقیان کے زمانے کے مسائل کا تعلق برحال کہیں نہ کہیں سے منسلک ہو کر اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد پر سقیفہ کی یاد دلاتا ہے. نہ پہلا سانحہ ہوا ہوتا نہ لوگوں کو آل محمد کا حق مارنے کا طریقہ ظالموں نے سکھایا ہوتا تو مولائے کائنات کے مسائل کا تعلق
اور مولا مشتبہ کے مسائل کا تعلق، کربلا کے واقعات کا تعلق، تمام تر مظالم کا تعلق، اللہم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، پھر وہ آخر تابعین لہ ولا ذالک بہت سے ہیں جو اس کی روش پر چل رہے ہیں، اور اب نیا طریقہ سیکھ لیا ہے کہ پہلے توہین رسالت کرو پھر توبہ کر لو، پہلے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو پھر ایک بیان دے کر اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دو، اگر روش ایسی آگے بڑھ گئی تو پھر ہر کسی کے لیے آسان ہو جائے گا، جس کتاب، جس شخصیت، جس منصب کو چاہے اپنی زبان سے برا کہہ دے، بعد میں ایک بیان جاری کر دے سارے مسائل ختم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اپنے مقام پر مسئلہ بہرحال بہت حساسیت رکھنے والا کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں، اس ملک کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہو، اس ملک میں سرکار ختمی مرتبت کی عزت محفوظ نہ ہو تو پھر کس ملک سے بات کی جائے اور کس ملک میں عزت محمد کو تلاش کیا جائے۔ بہرحال تمام عالم اسلام کے حوالے سے تو اپنے مقام پر صاحبان ایمان تو کل بھی کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں، کاش کہ کل مسلمان ساتھ دیے ہوتے تو اول شخص ظالم کہ بھائی، ایک تو وہ ہے جس کے لیے امام خمینی کا وہ جملہ کہ جو پیغمبر کی توہین کر رہا واجب القتل ہے، اگر اس وقت بغیر عصبیت کے، فرقہ واریت کے آیت اللہ خمینی کی آواز کے ہم آواز مسلمان ہو جاتے اور پہلے شخص گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جاتا تو کسی میں مجال نہ ہوتی کہ پیغمبر کی شان میں اس طرح کھلے عام گستاخیاں کرتا۔ یہ مسئلہ کیا کہ اول کو سزا نہیں ملی اور پیچھے جائیے تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المیہ جمعرات کو یاد کرتے ہوئے ابن عباس سویا کرتے تھے، جمعرات کو ہوا کیا تھا؟ جمعرات کو پیغمبر کی شان میں گستاخی کا بدترین واقعہ ہوا تھا کہ پیغمبر نے قلم اور دوات کا سوال کیا اور ایک شخص سے نا اہل نے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہہ کر کہ اس مرد کو ہزیان ہو گیا ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اگر راستہ اول روز بند ہو جاتا تو آج کوئی گستاخ محمد پیدا ہی نہ ہوتا، تو یہ کارنامہ بھی ان کے کارناموں میں شامل ہے۔ وآخر تابعین لہ ولا ذالک، اول ظالم پر خدا کی لعنت ہو اور جو اس کے بعد آخر میں پیروی کرتے ہوئے ظلم انجام دے اس پر بھی خدا کی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سلسلہ کلام امام مشتبہ کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے بہت سے واقعات کو اپنے ان تقریر میں سمیٹتے ہوئے، آپ کے معجزات بھی، آپ کے علمی مسائل اور اس کے جوابات بھی، اور امام علیہ السلام کی شخصیت ایسی کہ سوال کرنے والا اپنا ہو یا پرایا سب کو جواب دیا کرتے تھے، کہ کبھی بھی سورج کسی کافر سے منہ نہیں موڑتا کہ اس پر روشنی نہ پہنچے، کافر پر بھی روشنی سورج کی پہنچتی ہے لیکن اس سے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، روشنی سے استفادہ کرتا ہے کافر سورج کی مگر اس سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص منافق امام مشتبہ کے علم سے استفادہ کر لے تو اس سے محبت امام ثابت نہیں ہوتی۔ اس کو میں اس جملے میں آسان کر لوں، لوگ کہتے ہیں کہ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، کیا خیال ہے آپ کا جملہ صحیح ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو، یا علی مدد کہنے والوں کو، جملہ صحیح ہے یا جملے میں کچھ رکاوٹ ہے؟ اگر جملے کو صحیح مان لیجئے تو پھر کیا کیجئے گا، اس کے لیے بھی دعا ہو جائے گی. اس نے 70 بار کہا تھا، 70 بار کہا تھا، پھر جملہ کیا ہونا چاہیے؟ مولا سلامت رکھے علی کی مدد کرنے والوں کو، مولا سلامت رکھے علی کی مدد کرنے والوں کو. اس لیے کہ علی کی مدد کرنے والے بہت کم ہیں، اور خالص ہیں خالص. علی سے مدد لینے والے کل بھی بہت تھے اور آج بھی بہت ہیں. اس لیے تو شاعر نے شاید بات کہہ دی ہے، کہتا ہے 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، اور ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا قبیلہ بچا لیا. اب بھی تمام صاحبان اسلام کے لیے پیغام ہے کہ خدا را آپ تحفظ کریں اپنے اپنے علاقوں میں مومنین کے گھروں کا. اگر تمہارے علاقے میں کسی ایک مومن کا گھر بھی باقی رہ گیا اور اس میں حسین کا ماتم ہوا، عباس کا علم نصب ہوا، تو پورا علاقہ بچ جائے گا. اس لیے کہ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، بھائی مومن تو جہاں بھی رہے گا، اپنی آبادی میں رہے تب بھی پڑھے گا، آبادی مخلوط میں رہے تب بھی پڑھے گا. بس اب اگر سمجھنا ہو کہ بعض علاقے تباہ کیوں ہو رہے ہیں، وہاں زلزلہ آتا ہی کیوں ہے، ختم کیوں ہو جاتا ہے پورا علاقہ، کہ جب تم نکال دو گے صاحبان ایمان کو اپنے علاقوں سے، کہ مکان نہیں دینا، کرائے پر مکان نہیں دینا، اس لیے کہ ماتم کرے گا تو نقصان تمہارا ہوگا، یہ تو ماتم وہاں بھی کر لے گا، بھائی یہ تو مجلس کہیں بھی کر لے گا. اگر تم نے اسے اپنے علاقے سے نکال دیا، سمجھو کہ رحمت خدا کو نکال دیا. پھر زلزلہ آئے تو شکایت، لوات بڑے محمد والے محمد، عزیزان محترم امام کی بارگاہ میں سوالات اور مولائے متقیان خطبہ دے رہے ہیں. کوفے کا واقعہ ہے، اور دوران خطبہ ایک انداز ہوتا تھا کہ درمیان میں سوال کیے جاتے تھے، وہ ایک الگ انداز تھا. کچھ خطبات تو مولا کے ایسے جن میں درمیان میں سوالات کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، کچھ خطبات ایسے رہتے تھے جو لوگوں کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے تھے. کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا درمیان خطبہ مولائے کائنات، اور کھڑے ہو کر امام کو سلام کر لیا، السلام علیکا یا امیر المومنین. کھڑے ہو کر درمیان میں مجمع میں سے ایک شخص نے سلام کیا، السلام علیکا یا امیر المومنین. بہت غور کیجئے گا، خطبہ تو خطبہ ہے، اگر کوئی شخص کسی شخص کو حالت نماز میں سلام کر لے تو حالت نماز میں سلام کا جواب پلٹانا، جواب دینا نہیں، جواب پلٹانا واجب ہو جاتا ہے. پلٹانے کا مطلب جیسا اس نے پڑھا ہو ویسا ہی دہرا دو، جواب مت دینا، جیسا اس نے سلام کیا ہو ویسا پلٹا دو. وعلیک السلام مت کہنا، اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو تم بھی یہی کہہ دینا. دوران خطبہ کھڑا ہو گیا، امام نے خطبے کو روک دیا، سلام کا جواب دے کے فرمایا، تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ کہتا ہے میں آپ کی رعیت میں ہوں اور یہیں پر رہتا ہوں، اور میں تو آپ کے پاس آتا اور جاتا رہتا ہوں. امام نے مسکرا کے اس کے چہرے کو دیکھ کے فرمایا، اگر اس سے پہلے کبھی سلام کیا ہوتا تو ہمیں تمہارا چہرہ یاد ہوتا. بھیا مولا چہرہ یاد رکھتے تھے کس کس نے کب سلام کیا، سلوات پڑھے محمد والے محمد. امام نے جب سارے مسائل کو کھولنا شروع کیا تو گھبرا گیا، کہتا ہے سچ بات تو یہ کہ میں باہر سے آیا ہوں، مجھے حاکم شام نے بھیجا ہے، اور حاکم شام کے پاس بادشاہ روم ابن اصفر، بعض جگہ لکھنے میں شاید اشتبا ابن اصغر لکھ دیا گیا، ابن اصفر بادشاہ روم کے بھیجے ہوئے سوالات ہیں جو حاکم شام کو بھیجے گئے تھے، کہ اگر ان کا جواب بھجوا دے، اگر ان کا جواب بھجوا دے تو تجھے انعام و اکرام ہم بھجوائیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کوئز پروگرام ہوتا ہے، کوئی کوئز مقابلہ ہوتا ہے، اور بچے بچیاں علماء سے رابطہ کر کے سوال نمبر ایک کا جواب کیا، سوال نمبر دو کا جواب کیا، انعام آپ کو لینا ہے، اور معلوم کر رہے ہیں سوالات کے جوابات علماء سے۔ ٹھیک ہے، وہ الگ موضوع ہو جائے گا کہ پھر بیچارے کہاں جائیں، کتاب ڈھونڈیں، تلاش کریں، محنت کریں۔ پکا پکایا ہوا کھانا سب کو آتا ہے، پکانا سب کو نہیں آتا۔ تو آج کل بچوں کا مزاج ہے نا کہ وہ بس فون کرو، پوچھ لو مولانا صاحب سے کہ اس کا سوال کا جواب کیا ہے، ٹھیک اچھی باتیں پوچھ لینا، لیکن انعام کے لالچ میں نہیں، علم کی محبت میں پوچھنا چاہیے، انعام کے لالچ میں نہیں، علم کی محبت میں۔ تو اب ابن اصفر بادشاہ روم کے سوالات، اور یہ بھیجے گئے حاکم شام کی طرف، انعام کا عنوان ہے کہ اگر جوابات صحیح بھجوا دیے تو ہم تمہیں تحفے اور گفٹ بھجوائیں گے۔ اور اس کے پاس جوابات کہاں سے آئے؟ اس نے اٹھا کے ویسے ہی پرچہ آگے بڑھا دیا، اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ، ایسے کیسے جاؤ گے، پوچھو گے تو کیا تمہیں لوگ بتائیں گے، کیسے پہنچو گے؟ تو اپنے آپ کو شیعہ علی کا ظاہر کرنا، بہت غور کیجیے گا، یہ سارے مسائل کا ایک بہت آسان سا اشارہ ہے۔ اب ہر ایک کو شیعہ کہنا اس زمانے میں کتنا آسان تھا کہ پہنچ جاؤ علی کے مجمع میں، اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہہ کر سوال کر لینا۔ یہ جانتے نہ تھے کہ علی اپنے شیعوں کو جانتے ہیں۔ تم اپنے شیعوں کو جانتے ہو، بات پڑھ لے محمد والے محمد علی جانتے، تو امام نے جب اس کے مسئلے کو واضح کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں کل شیعوں کی تعداد کیا ہے، امام کے ساتھ چلنے والے سب شیعہ کہلاتے ہیں، کچھ دوسروں کے شیعہ ہیں، کچھ علی کے شیعہ ہیں، دوسروں کے شیعہ بھی علی کے شیعہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ علی کے شیعہ اتنے کم ہیں کہ رسول خدا کے جنازے سے لے کر جناب سیدہ کے جنازے تک، جناب سیدہ کے جنازے سے لے کر مولائے متقیان کی غربت کے عنوان تک، مولائے متقیان کی غربت کے عنوان سے لے کر امام مصطفیٰ علیہ السلام کے امتحان تک، پھر کربلا میں آ کر تب جا کر 72 ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سارے شیعہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد، کتنے شیعہ، یہی تعداد شیعوں کی ہے نا۔ تو آئیے، یہ اپنے آپ کو مولا کا شیعہ ظاہر کر کے چاہتا ہے کام نکلوا لے، حالانکہ کام نکالنا تو آل محمد کے لیے اس در کا فیض ہے کہ جو بھی آئے سوال لے کر، اس سوالی کو نہیں دیکھتے بلکہ سوال کو دیکھ کر عطا کر دیتے۔ اس نے سوال پیش کرنا چاہے، مولائے متقیان نے فرمایا ابو محمد آپ جواب دیجئے ان کے۔ دوران خطبہ امام مصطفیٰ سے رجوع کیا گیا، اور امام نے کہتے ہیں بعض راویان حدیث کہ امام نے صرف سوالات کے جوابات ہی نہیں دیے بلکہ سوالات بھی خود ہی پڑھنا شروع کر دیے، کہ تمہیں سوال کی بھی زحمت کیا ہو، ہم خود ہی بتا دیتے ہیں۔ اور یہ امام مصطفیٰ کی بات نہیں ہے، آئمہ کی تاریخ میں دو ہی حسن گزرے ہیں، ایک حسن دوسرے، ایک حسن بارہویں سے پہلے، وہاں بھی ایسے سوال لکھ کے بھیجے گئے بغیر روشنائی کے قلم چلایا گیا تھا کہ اگر ہے حجت خدا تو پھر سوالوں کا جواب دے گا، بغیر روشنائی کے قلم چلایا گیا، سوال لکھے گئے، امام نے سوال کے جواب بھی بھیجے، سوال کرنے والے کا نام و نسب بھی لکھا۔ بغیر روشنائی کے سوال لکھے گئے۔ تو ایسے ہی امام نے سوال بھی بیان کیے اور سوالات کے جوابات بھی خود ارشاد فرمائے۔ پہلا سوال یہ بتائیے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ بہت بار کا سنا ہوا موضوع ہے لیکن ذرا سا اطمینان سے مکمل کرنا، حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ اس میں منطقی بحث ہو سکتی ہے، اس میں علمی بحث ہو سکتی ہے، اس میں علم کلام اور اصول کی باتیں آ سکتی ہیں، لیکن جیسے سائل کا سوال ویسے مولا کا جواب ہے۔ فرمایا حق اور باطل کے درمیان فاصلہ بہت آسان سا ہے، دیکھو کہ چار انگشت کا فاصلہ ہے حق اور باطل کے درمیان، کہ جو کان سے سنو، جو کان سے سنو سارے مسئلے حل ہو جائیں، ساس کا بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ صرف ایک سوال کا جواب نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ بیٹا اور گھر کے حالات، بیٹی اور گھر کے حالات، تمام مسئلے ختم ہو جائیں، کہ ہمارے اکثر مسائل سنے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور امام فرماتے ہیں حق اور باطل کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ چار انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جو کان سے سنو اکثر باطل ہو سکتا ہے، جو آنکھ سے دیکھو اکثر حق ہوا کرتا ہے۔ تو چار بالشت کا فاصلہ، چار انگلیوں کا فاصلہ کہہ لیجئے، امام نے بیان کیا انگشت کو بیان کرتے ہوئے۔ پھر یہاں روکتا ہوں اس جملے کو۔ ایک اور مقام پر مولا مشتبہ کی بارگاہ میں سوال آیا ہے، سوال یہ کہ یقین اور ایمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ اور یقین اور ایمان کے بارے میں امام کا جواب یہی ملتا ہے۔ وہاں پر الفاظ یہ ہیں کہ ابہام سے لے کر آخری انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ، یعنی چار انگلیاں ملی ہوئی، اتنا ہی فاصلہ ایمان اور یقین کے درمیان ہے۔ کان سے سنو وہ ایمان ہے، آنکھ سے دیکھو وہ یقین ہے۔ تو امام نے پہلا مسئلہ حل کیا، حق اور باطل کے درمیان یا ایمان اور یقین کے درمیان فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا انسان کی آنکھ اور کان کے درمیان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، میں اس کے مسائل میں ڈیپ پہ نہیں جا رہا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آنکھ کے مسائل، ہاں ٹھیک ہے، جملہ سن لیجئے۔ اگر آنکھ سے دیکھو کسی مومن کے مسئلے کو تو فتویٰ مت لگا دینا، جب تک حسن ظن کی گنجائش ہو، جب تک حسن ظن کی گنجائش ہو، کسی مومن کے بارے میں سوئے ظن کرنا حرام ہے، جب تک یہ گنجائش ہے۔ اگر دیکھو نکل کے آتا ہے شراب خانے سے باہر تو مت کہنا کہ شراب پی کے آتا ہوگا، سمجھنا کہ ممکن ہے شراب پینے والوں کو نصیحت کر کے آتا ہوگا۔ اگر کسی کو دیکھنا کہ شراب کی بو اس کے منہ سے آ رہی ہے تو مت کہنا کہ شراب پی کر آیا ہے، ہو سکتا ہے زبردستی دوستوں نے منہ میں ڈال دی ہو سکتا ہے پی کے توبہ کر لی ہو۔ جب تک حسن ظن کے راستے کھلے ہوئے ہیں تب تک سوئے ظن کسی مومن کے بارے میں دیکھ کر بھی مت کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹوہمے لگے رہتے ہیں، اچھا یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں، اچھا اب سنائیں گے بیٹھ کر مسجد میں۔ اچھا ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں لوگ باہر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بہت عمدہ گفتگو ہے، قومیات کے مسائل پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ قومیات نہیں ہے، یہ غیبت کا عنوان قومیات کبھی نہیں ہوتا، یہ مومنین کی برائیاں قومیات نہیں ہیں، یہ اپنی بربادی ہے، اس کا قومیات سے کیا تعلق۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کا پہلا سوال، جو امام نے خود سوال بھی بیان کیا جواب بھی بیان کیا۔ پھر فرمایا دوسرا سوال ابن اسفر نے پوچھوایا تھا حاکم شام سے، وہ یہ تھا کہ بتائیں زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ ذرا سا اپنے جوان دوستوں کو وضاحت کرتے ہوئے کہ آسمان کی تعریف کیا ہے، پہلے یہ سمجھ لیجیے، آسمان آسمان کہتے ہیں، ہر بلندی کو آسمان کہتے ہیں اور ہر پستی کو زمین کہتے ہیں۔ اب آسمان سے مراد صرف وہ آسمان نہیں ہے بلکہ جو بلند ہو اسے آسمان کہا جاتا ہے۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا، آسمان کا زمین سے فاصلہ ناپنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ انسان اگر اپنی نگاہوں کو بلند کرے تو نگاہیں فوراً آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ امام نے سمجھا دیا، اگر مسور کی دال کے دانے کے برابر نور رکھا جائے تو زمین سے فوراً آسمان تک پہنچ جائے، جو خود کل نور ہو وہ معراج پر کیا آسمانوں پر نہ جا سکے گا؟ تم ایک مسور کی دال کے دانے کے برابر نور رکھتے ہو، اس کے بعد آسمان کو دیکھو، نگاہ ایک نگاہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں ایک طریقہ اور ہے فاصلہ ناپنے کا، وہ ہے مظلوم کی فریاد۔ کہ مظلوم کی فریاد، لوگ سمجھتے ہیں شاید ابھی ظلم ہو گیا، ابھی شکایت کس کو کرے گا، کہاں تک آواز پہنچے گی۔ کبھی کبھی حالت نماز میں بھی خیال ایسا آتا ہے کہ واقعاً توجہ کرنی پڑتی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ جب زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں ہماری اتنی بڑی حیثیت ہو گئی کہ ہم کہیں خدا سنے گا، اللہ اکبر۔ ورنہ ہماری بات تو گھر میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد، تو کبھی اپنے اوپر ناز ہوتا ہے کہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم کہیں خدا سنے گا، ورنہ ہماری کیا حیثیت، کون سنتا ہے نقار خانے میں طوطی کی آواز؟ تو نہ سنے طوطی کی آواز، مگر جب کوئی مومن ذکر خدا کرتا ہے تو خدا سنتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، میں نے بعض علماء عرفان کو دیکھا وہ یہ جملہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اپنی زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو امام کے الفاظ کے مظلوم کی فریاد آسمان تک نکلتی اور پہنچتی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد بھی ظالم یہ سمجھے کہ ابھی بہت ٹائم لگے گا مظلوم کی امداد آنے میں، امام نے کیا جوابات دیے ہیں کہ بہت سارے مسائل کو آسان فرما دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابن اسفر کا سوال حاکم شام سے یہ تھا کہ بتلاؤ کہ مشرق سے مغرب کا فاصلہ کتنا ہے۔ اب یہ آج کے زمانے کی تعریف نہیں ہے، آج کے زمانے میں مشرق ایک نہیں ہے، مشرق تو کب سے بہت سارے ہیں، مشارق اور مغارب، بہت سارے مشرق بہت سارے مغرب۔ جتنے دن سورج نکلتا ہے سردیوں میں اتنے مشرق ہوتے ہیں، گرمیوں کے الگ مشرق ہوتے ہیں، کہ ہر ایک لمحہ سورج کے نکلنے کی جگہ بدلتی جاتی ہے، ایسے اس کے ڈوبنے کے مقامات بہت سارے ہوتے ہیں۔ لیکن ابن اسفر کو بھی نہ اس کا اتنا علم تھا، نہ حاکم شام کو اس کی خبر تھی، بس سوال سوال تھا، اور امام نے ان کی ذہنی سطح کو دیکھ کر جواب دے دیا کہ اگر جاننا چاہتے ہو مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا ہے، سورج کی ایک دن کی مسافت ہے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہت غور کیجیے گا، اور آپ کی خدمت میں جملہ بیان کر دو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صفوان ابن مہران جمال، جمال کہتے ہیں اونٹوں کا ساربان، اونٹوں کو سنبھالنے والا، صفوان اس کا نام، اس کے باپ کا نام مہران ہے، یہ چھٹے امام کا خادم ہے اور آپ کی خدمت میں ناقہ تیار کر کے دروازے پہ کھڑا ہے کہ ابھی امام آئیں گے، اس پر سوار ہو کے کہیں جانا ہوگا۔ امام تو آئی نہیں، امام کا فرزند ساتواں امام باہر آ گیا، کم سن شہزادہ ہے، ناقے پہ سوار ہوا اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ صفوان کا ایک کیفیت، ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، اگر اب چھٹے امام نکل آئے اور ناقہ مانگ لیا تو کیا جواب دوں گا، ناقہ تو چھوٹے شہزادے لے کے چلے گئے ہیں، اور اگر چھوٹے شہزادے کو نقصان پہنچ گیا تو کیا جواب دوں گا۔ صفوان ابن مہران کی پریشانیاں، ابھی سوچ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہی ساتویں امام واپس پہنچے, ناقے پر سوار تھے اور ناقہ پسینوں میں شرابور تھا, اسے بہت سفر کر کے آیا ہو. پھر امام کا خادم بارہ صفوان سے کہتا کہ جاؤ اب تھان اس کو, ناقے کو اس کے تھان پر باندھ دو, ہم نے اسی لیے ناقہ منگوایا تھا کہ موسیٰ کاظم کو جانا تھا. پھر جب خدمت امام میں صفوان پہنچے, امام فرماتے ہیں جانتے ہو صفوان تم پریشان ہو گئے اور تمہارا یہ امام کہاں تک ہو کر آ گیا, جہاں ذوالقرنین پہنچے تھے اس سے بھی آ گئے, یہ ہو کر بھی آ گیا. سورج اگر آل محمد کے نور سے بنا ہے, اس کا سفر مشرق سے مغرب تک ایک دن میں طے ہو, فاصلہ بیان ہو جائے, تو جن کے نور سے سورج بنا ہو ان کی رفتار کتنی ہوگی. کہ ابھی اس کے خیالات ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ امام موسیٰ کاظم پلٹ کے واپس صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ابن اسفر سوالات کے جوابات امام دے رہے ہیں, امام فرماتے ہیں ابن اسفر نے جو سوالات لکھ کر بھیجے ہیں ان سوالات میں ایک سوال, یہ قوس قزح کا مطلب کیا ہے؟ تو سنو یہ ترکیب غلط ہے, قوس کو قزح سے ملانا غلط ہے. یہ قزح شیطان کا نام ہے اور قوس کا شیطان سے کوئی تعلق نہیں ہے. قوس کو جب بھی ملاؤ تو قوس الہی کہو, قوس قزح مت کہنا, ورنہ یہ ترکیب ہی غلط ہو جائے گی اور شاید کہ خدا کے حوالے سے اس بات پر گناہ لازم آئے کہ شیطان کا کوئی قوس نہیں ہوتا, روشنیاں جتنی پیدا کی ہیں خدا نے پیدا کی ہیں, تو قوس قزح نہیں قوس الہی ہے. پھر امام فرماتے ہیں ابن اسفر نے جو سوال لکھ کر بھیجا, سوال کا جواب یہ ہے, سوال یہ تھا کہ پہچان کیا ہے اس کی جو مخنث ہے. اس کی پہچان کا طریقہ یہ کہ جب وہ عاقل اور بالغ ہو جائے تو اس کے مختلف اندازے دیکھے جائیں کہ کیا مذکر کے ساتھ شباہت کرتا ہے یا مؤنث کے ساتھ. امام نے تفصیل بیان کی اس کو سمجھانے کے لیے, اس کے بعد چلے آگے. پھر امام فرماتے ہیں کہ سوال بھیجا ابن اسفر نے کہ یہ بتا کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک چیز دوسری چیز سے زیادہ سخت ہے, تو اب سنو اور جا کر جواب بتا دینا. پہلی شے جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ پتھر ہے. امام کا جواب تو یہاں پر ہے نا, اب آئے سنیں. لوگ کہتے ہیں نا کیسے ہو گئے, کیا تمہارا دل پتھر کا بنا ہوا ہے؟ اس کا مطلب معاشرے انسانی میں سب سے سخت مثال جو دی جاتی ہے وہ پتھر کی مثال ہے. تو پتھر سب سے زیادہ سخت, امام فرماتے ہیں اور پتھر سے زیادہ سخت وہ لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے, اور لوہے سے زیادہ سخت وہ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کر پانی کی طرح بہا دے یعنی آگ, اور آگ سے زیادہ سخت وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دے, اور پانی سے زیادہ سخت اور زیادہ وزنی وہ بادل ہیں جو پانی کو اٹھائے اٹھائے گھومتے ہیں, اور بادلوں سے زیادہ سخت وہ بادلوں پر جو فرشتہ موکل ہے وہ ہے جس کے اشارے سے بادل ادھر سے ادھر دوڑتے پھرتے ہیں, جو بادلوں کو بھی ہکا دیتا ہے, اور اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو بھی خاموش کر دے گا. ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی روک دے گا, اور موت سے زیادہ سخت امر پروردگار ہے جو آئی ہوئی موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو یہ
جناب حضرت امام حسن علیہ السلام بلند تر
صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوالات دہرانے کا مطلب کیا تھا کہ اگر آپ کو اول مجلس دوم یاد ہو, اللہ کے رسول نے اپنا علم انا انہیہو میں نے عطا کیا ہے اپنا ہیبت اور علم امام مجتبیٰ کو، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ تو علم محمد عطا ہوا امام مجتبیٰ کو، ویسے تو علم علی ابن ابی طالب سارے آئمہ کو عطا ہوا ہے، لیکن کوئی خاص بات ہے مجتبیٰ کے اندر کہ حسین کے پاس جو علم ہے وہ علم علی ابن ابی طالب ہے، علی کے پاس جو علم ہے وہ علم محمد مصطفیٰ ہے، سب کو ملا مولائے کائنات کے وسیلے سے، اور حسن مجتبیٰ کو ملا اللہ کے رسول کی میراث کے طور پر۔ میں نے دیا ہے، آپ فرما رہے ہیں حسین کو دیا ہے جود اور رحمت، اور حسن کو دیا ہے علم اور ہیبت۔ تو علم محمد کا وارث کون؟ کہ حسن مجتبیٰ۔ اور اس لیے امام کی بارگاہ میں یہ 10 چیزیں امام نے بیان کی، اور کتنا آسان کر دیا مسئلے کو۔ سب سے آخر میں وزنی شے الامر، امر خدا۔ اب سمجھ میں آیا خدا نے صاحب الامر کیوں قرار دیا اپنی حجت کو، کہ جو موت سے بھی بالا تر اختیار رکھتے ہیں۔ دنیا سمجھ کے پائے گی آل محمد کے مقام کو، وہ سمجھتے ہیں امر کا مطلب حکومت ہے، امر حکومت نہیں ہے۔ حکومت تو اتنی بے بس ہو جاتی ہے کہ اسلام آباد میں جب کوئی چاہے آ کر بیٹھ جاتا ہے، حکومت نہیں ہے۔ امر کا مطلب وہ اختیار ہے کہ جہاں موت بھی تابع فرمان دکھائی دیتی ہے، امر ہے نا۔ اور آئیے خاص عنوان امر بن عاص کے سوال کے جوابات سن لیجئے، اور پھر جنگ جمل پر آج کو جملے شروع کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ اس پہ اختتام ہوگا۔ رشید حجری کے واقعات بھی کل آئیں گے، اور جناب کمیل ابن زیاد مولائے کائنات کے اصحاب میں، جو اصحاب مولائے کائنات کے بعد حیات میں رہے وہ بعد میں اصحاب امام مجتبیٰ قرار پائے ہیں، وہ سب کے سب، ان کا بیان کچھ آ چکا، کچھ انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا۔ عمرو بن عاص سوال کر رہا ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے، یہ سوالات وہاں سے آئے تھے ابن اسفر کے پاس سے، اور یہ سوالات وہ ہیں جو کر رہا ہے عمرو بن عاص۔ سوال کیا کرتا ہے؟ کہتا اخبرنی یا ابا محمد، اخبرنی عن الکرم والنجدت والمروت۔ تین سوال آپ سے کرتا ہوں، مجھے بتائیں کرم کی تعریف کیا ہے، مجھے بتائیں نجدے کی تعریف کیا ہے، مجھے بتائیں کہ مروت کی تعریف کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں الکرم التبرع بالمعروف والاعطاء قبل السوال۔ دو چیزوں کا نام کرم ہے، ایک خود سے نیکی بغیر کسی کے تشویق دلائے، التبرع بالمعروف، خود سے نیکی انجام دینا کرم ہے۔ اس کو میں آسان کر لوں، ایسے نہیں ہے، اس کو میں اور آسان کر لوں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک سائل نے سوال کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب اس کا سوال سن کر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب اٹھے، انہوں نے ایک درہم نکال کے دے دیا۔ اب جب وہ اٹھے تو ان کو دیکھا دیکھی ایک آدھ اور صاحب اٹھے، کسی نے 2 درہم دی، کسی نے 4 دیے، کسی نے 5 دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب چاہے جتنا بھی دے دو، سبقت کرنے والا سبقت کر گیا۔ جس نے سب سے پہلے 1 درہم نکال کر دیا، سبقت کر گیا۔ اب جتنے بھی دیں گے بعد میں دینے والے، اس کے نام اعمال میں بھی ان کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ التبرع بالمعروف، تبرع کہتے ہیں خود سے، اپنے دل سے نیکی کا انجام دینا، تبرع بالمعروف، والاعطاء قبل السوال۔ اور کرم یہ ہے کہ کسی کے سوال سے پہلے اسے عطا کر دینا۔ پھر امام فرماتے ہیں نجدہ، یہ کیا ہے؟ اس شاہ فرمایا نجدے سے مراد یہ کہ انسان مشکلات میں صبر کرے، الصبر، صبر کرے، ان فی المواطن عند المکارہ، کہ جن مقامات پر انسان پر مشکلات واقع ہوں ان مقامات پر صبر کرتا چلا جائے. اس کے بعد سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے کہ مروت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کسی انسان کا اپنے دین کی حفاظت کرنا، دین کی حفاظت مروت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مروت اور کیا، کہ دین کی حفاظت مروت، اور اس کے بعد مروت کے مسائل میں امام کے الفاظ کہ اپنے مال کی حفاظت کرنا، اپنے تمام صاحبان ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت مروت میں شامل. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہ حقوق ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، صاحبان ایمان کے حقوق ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، مروت ہے. عمرو بن عاص کے سوالات اور امام مجتبیٰ کے جوابات. بہرحال مسائل اپنے مقام پر، اور امام کی بارگاہ سے خالی ہاتھ تو لوٹ کر کوئی گیا ہی نہیں، چاہے سوال لے کر آیا ہو یا کوئی امداد کا عنوان لے کر آیا ہو. ایک شخص روتا پیٹتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، دشمن بہت ظالم ہے، نہ کسی بوڑھے پر رحم کرتا ہے نہ کسی بچے پر رحم کرتا ہے. امام فرماتے ہیں بتاؤ دشمن کون ہے؟ کہتا ہے غربت. امام نے اپنے غلام کو آواز دی کہ جتنا مال بچا سب لے کر آ جاؤ. 5,000 درہم تھے، وہ لا کر غلام نے امام کی خدمت میں رکھے، امام نے سب کے سب دے دیے، اور اس سے فرمایا جب کبھی دشمن دوبارہ تنگ کرے نا ہمارے پاس آ جانا، جب کبھی دشمن تمہیں دوبارہ تنگ کرے ہمارے پاس چلے آنا. عزیزان محترم، اتنا کرم کرنے والا امام اس طرح کے زہد و تقویٰ پیش کرنے والا امام کہ راوی کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا امام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، اور جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے آپ کا جوڑ جوڑ بند بند کانپتا تھا. اور امام کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس کی نماز کیا نماز ہے، نماز کے وقت اس کا رنگ تبدیل نہ ہو اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کہ اس کے جسم میں لرزہ طاری نہ ہو جائے. وہ خدا کی بارگاہ میں طویل سجدے کرنے والا اس طرح سے زہر دغا سے شہید کیا گیا کہ آج دل چاہتا ہے کہ کربلا سے امام مجتبیٰ کے مصائب کو منسلک کرتے ہوئے، کربلا میں مولا مجتبیٰ کے 3 شہزادے جن کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے، ایک وہ حسن مسنا ابن حسن کہ جو زخمی ہوئے بعد میں اٹھا لیے گئے، علاج ہوا اور ٹھیک ہو گئے، شفا پا گئے اور چلے گئے واپس. 2 شہزادے ایسے جو کربلا میں مولا مجتبیٰ کے شہید ہوئے، ایک قاسم اور ایک عبداللہ. عبداللہ کتنے بڑے ہوں گے؟ امام مجتبیٰ کی شہادت 50 سن ہجری میں اور کربلا کا واقعہ 61 میں ہو رہا ہے، تو یہ بچہ 10 سال کا تو ہونا چاہیے، 10 سال کا شہزادہ ہے. حضرت قاسم کا چھوٹا بھائی ہے. جب میرا مولا سجدے میں، سجدہ آخر میں، اور امام کے گردن پر چھری چلانے کے لیے شمر آگے بڑھا ہے، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے اور 10 سال کا بچہ دوڑتا ہوا میدان میں آیا ہے، اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے چچا پر سائبان کر دیے. رونے والوں، خدا نے کس طرح سے مولا حسین اور مولا حسن کی قربانیوں کو برابر کیا ہے کہ کربلا میں مولا حسین کے بھی 3 شہزاد، ایک اسیر ہو کے گیا، ایک اکبر شہید ہوئے، ایک اصغر شہید ہوئے۔ اسی انداز سے رونے والوں، امام مشتبہ کا یہ شہزادہ جب اپنے چچا پہ دونوں ہاتھ پھیلا دیے، ظالم نے تلوار چلائی ہے، بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کٹ کے لٹک گئے کلہیوں سے، ارے آواز ہی چچا چچا مجھے بچائیے۔ امام مشتبہ نے اپنی امام مشتبہ کے اس بیٹے کو امام نے اپنی آغوش میں لیا۔ ہائے عبداللہ، امام حسین کی آغوش میں کہتے ہیں ایسا تیر ظالم نے امام کی طرف چلایا کہ بچہ امام کی گود میں ذبح ہو گیا۔ جیسے اصغر شہید ہوئے تھے، ایسے عبداللہ امام حسین کی گود میں شہید ہو گیا۔ رونے والو، میدان کربلا، حسن کی قربانیاں۔ آئے ازادارو، جملہ سنو گے، کتنی قربانیاں ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہر ایک کی لاش کو، ہر ایک کی لاش کو امام نے میدان کربلا میں لا کر رکھا تھا نا، اس خیمے میں جس کو کہا گیا گنج شہیدہ کے نام سے۔ بس ایک جملہ سننا، مہدی خراسانی ایک ذاکر خطیب گزرے ہیں، امام کے حرم میں مجلس پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن مجلس پڑھتے پڑھتے کہنے لگے، جب میرا مولا جناب قاسم کی لاش لے کر آیا تھا، ان ٹکڑوں کو لا کر رکھا تھا، اکبر کی لاش کو لا کر رکھا تھا، درمیان میں خود بیٹھ گئے، ایک طرف ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پہ رکھا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر بلند کیا، فرمایا پروردگار آج حسین غریب ہو گیا۔ یہ جملہ پڑھا ذاکر نے، امام کے حرم میں اتنا گریا ہوا کہ لوگ بے حال ہو گئے۔ بعد میں جب ذاکر اپنے قیام گاہ پہ آ کر آرام کرتا ہے، حالت خواب میں کسی بوڑھی خاتون کو دیکھا، اسا تھامے ہوئے، سر سے پاؤں تک کالی چادر اوڑھے ہوئے، قریب آ کے کہتی، ذاکر روایت تو آج حرم میں پڑھ کر آیا ہے، آئندہ اسے حرم میں نہ پڑھنا۔ ذاکر کہتا ہے حالت خواب میں کہ اے معظمہ، اگر روایت غلط ہو تو کہیں نہیں پڑھوں گا۔ فرماتی ہے روایت غلط نہیں ہے، مگر جب سے تو پڑھ کر آیا ہے میرے بیٹے کو ہوش نہیں آ سکا ہے۔ آئے حسین، کتنی محبت تھی حسن کے لاڈلوں سے، کبھی قاسم کے لیے روئے، کبھی عبداللہ کے لیے ماتم کی۔
اللہ ولعنة الله علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جہاں جہاں صاحبان ایمان آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خاص طور سے معیشت خطرات کا شکار ہے مومنین کی، کہیں مومنین کے ناموں کی بنیاد پر تعصب کیا جاتا ہے، کہیں ان کے منصب سے حسد کیا جاتا ہے۔ پروردگار جن جن مقامات پر صاحبان ایمان بسر روزگار ہیں، ان تمام صاحبان ایمان کے روزگار کی حفاظت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا معاشی قتل عام کے ساتھ ساتھ صاحبان ایمان کا جسمانی قتل عام بھی جاری ہے۔ مالک روز خبر سنتے ہیں، دل دھڑکتا ہے کہ جو فائرنگ کی خبر آئی، خدا نہ کرے کوئی مومن نہ شہید ہو گیا ہو۔ پروردگار ان تمام تر مظالم کو اب ختم فرما دے، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، تمام تر مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، محبان آل محمد کا تحفظ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ایک مومن نے دعا کی التماس کی تھی نایاب فاطمہ بنت سید نواب حسن زیدی مومنہ کے لیے، کہ ان کے آپریشن میں پروردگار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام بیمار مومنین مومنات کو فرش عزا پر آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، جہاں رہتے ہیں ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ اور خاص طور سے ایسے زخمی ہونے والے، نہ شہیدوں میں شامل ہوئے نہ زندوں میں رہ گئے، بلکہ معذور پڑے ہوئے ہیں، عاشور کے سانحے کے، اربعین کے سانحے کے مالک، ان تمام زخمیوں کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اربعین نزدیک پروردگار، قافلے کربلا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں مالک، کس دل سے کہیں کہ ہمارا نام زائروں میں شامل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ پروردگار ہمیں بھی اربعین کربلا مولا میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی التماع سے شہید سید حیدر رضوی، مقدسہ خاتون سید طفیل حسین نقوی، سید عشرت حسنین جعفری، سید لیاقت حسین جعفری، سید شمع زہرا، صدیقہ خاتون، سید ناظم حسین، ظہیر اختر، مطہرہ خاتون، سید محمد نقوی، انوری بیگم، سید حسن نقی، شہید سید قمر رضا ابن محمد حسین، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔